السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔
کلبھوشن جادھو کو سزائے موت سنائے جانے پر بھارت کا سخت رد عمل، پاکستانی ہائی کمشنر وزارت خارجہ میں طلب۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
بھارتی کشمیر میں شہری ہلاکتوں کے بعد تناؤ میں اضافہ، احتجاجی ہڑتال سے کاروبار زندگی مفلوج۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل، مفصل رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
پاکستان میں زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
کشمیر سمیت تمام تنازعات کے پرامن حل کے خواہاں ہیں، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، صومالی فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ موگادیشو کے مضافات میں ایک فوجی ٹریننگ کیمپ پر خود کش بم حملے میں 7 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ نے مصر کے گرجا گھروں میں ہونے والے ان دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے جن میں 44 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سویڈن میں پیر کے روز ان لوگوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی جو جمعے کے روز کے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جنوبی کوریا اور چین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اگر شمالی کوریا مزید جوہری اور بین الاقوامی میزائل ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ شمالی کوریا کے خلاف سخت اقدام کریں گے۔ اور امریکہ کے سپریم کورٹ جسٹس اینتونین سکیلیا کی موت کے 14 ماہ بعد پہلی بار 9 ججوں کے فل بینچ کے ساتھ کاروائی کا آغاز کرے گی جب نئے جج نیل گورسچ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک بیان کے مطابق مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ توقع ہے کہ پاکستان کے اس فیصلے سے پاک بھارت تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہوگی۔ اسلام آباد سے یہ ہے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے ایک بیان کے مطابق زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی۔ گزشتہ سال پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 مارچ 2016 کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران ایک بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا، جو مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ادارے را کا ایجنٹ اور بھارتی بحریہ کا حاضر سروس ملازم ہے۔ اگرچہ بھارت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ کلبھوشن اس کا شہری ہے اور وہ بھارتی بحریہ کا سابق افسر ہے، تاہم بھارت کی طرف سے اس الزام کو مسترد کیا جاتا رہا کہ کلبھوشن کا تعلق انٹیلیجنس ادارے را سے ہے۔ پاکستان میں گرفتاری کے بعد بھارت نے کلبھوشن یادو تک سفارتی رسائی کا مطالبہ بھی کیا تھا، تاہم پاکستان کی طرف سے سفارتی رسائی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR سے پیر کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ کلبھوشن یادو پاکستان میں حسین مبارک پٹیل کے نام سے کام کر رہا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یعنی ایک فوجی عدالت میں آرمی ایکٹ کے تحت چلایا گیا، جس میں کلبھوشن کے خلاف تمام الزامات کو درست پایا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ کلبھوشن نے میجسٹریٹ کی عدالت میں اعتراف کیا کہ انہیں را کی طرف سے پاکستان میں کاروائیوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ فوج کے بیان میں کہا گیا کہ کلبھوشن کو قانون کے مطابق دفاع کے لیے وکیل کی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی، جبکہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کلبھوشن یادو کو سنائی گئی سزا کی توثیق کر دی ہے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان کا تو موقف یہی ہوگا کہ قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے، تاہم ان کے بقول اس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
اس کے سیاسی اور سفارتی پہلو ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یورپین ممالک اور کئی اور ممالک ایسے ہیں جو کہ ڈیتھ پینالٹی میں بلیو نہیں کرتے، تو وہ بھی میرے خیال میں ایک لحاظ سے انڈیا کی، اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ ان سے مدد لی جائے کہ ڈیتھ سینٹنس نہ ہو۔
واضح ہے کہ گزشتہ سال مارچ میں گرفتار کیے گئے بھارتی شہری کلبھوشن کا ایک اعترافی ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا تھا، جس کے بارے میں پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ کلبھوشن یادو نے یہ ویڈیو رضاکارانہ طور پر ریکارڈ کروائی۔ تاہم آزاد ذرائع سے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کیا کلبھوشن نے کسی دباؤ کے تحت یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی یا نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اگر اس سزا پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو بھارت اسے ایک سوچا سمجھا قتل تصور کرے گا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ایسی رپورٹیں آنے کے بعد کہ پاکستان کی فوجی عدالت نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کو موت کی سزا سنائی ہے۔ بھارتی حکومت نے نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو طلب کیا اور اس پر احتجاج درج کیا۔ سیکرٹری خارجہ جے شنکر نے عبد الباسط کی موجودگی میں کہا کہ کلبھوشن کو موت کی سزا سنائے جانے کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے وہ بقول ان کے مزہ کا خیز ہے۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کلبھوشن کو پھانسی دی جاتی ہے تو ہم اسے پہلے سے سوچا سمجھا قتل تصور کریں گے۔ اس نے مزید کہا کہ جادھو کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، ہمارے ہائی کمیشن کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی گئی کہ کلبھوشن کے خلاف عدالتی کارروائی چل رہی ہے۔ بھارت نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان 12 پاکستانی قیدیوں کو بھی واپس نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں ایک روز بعد پاکستان واپس بھیجا جانا تھا۔ دریاسنا یہاں کے تجزیہ کاروں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ پاکستانی عدالت کے اس فیصلے کے بعد دونوں ملکوں کے رشتوں پر برا اثر پڑے گا۔ اس سلسلے میں یہاں کے نیوز چینلوں پر سے شروع ہو گئے ہیں اور شدت پسند تجزیہ کار پاکستان کو سخت پیغام دینے کی وکالت کر رہے ہیں۔ سابق سفارتکار این این جھا کے مطابق پاکستان کی فوجی عدالت کا یہ فیصلہ غیر متوقع اور بہت سخت ہے۔ ایک دفاعی تجزیہ کار جی ڈی بخشی نے اسے انصاف کا قتل قرار دیا۔ خیال ہے کہ اسلام آباد نے کلبھوشن جادھو کا ایک اقبالیہ بیان جاری کیا تھا جس کو یہاں کے تجزیہ کاروں نے دباؤ میں دیا گیا بیان قرار دیا تھا۔ بھارت نے اس کا اعتراف تو کیا ہے کہ کلبھوشن بھارتی بحریہ میں تھے، لیکن اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت کا اصرار ہے کہ وہ یہ کاروباری ہیں اور ایران سے اپنا کاروبار کرتے رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور ادھر بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں سیکیورٹی فوج کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 8 افراد کی موت پر سوگ منانے اور احتجاج کرنے کے لیے 2 روزہ ہڑتال کا آغاز ہوا، جس سے روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ برسر اقتدار پارٹی نے انتخابی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اننت ناگ میں ووٹنگ کو مؤخر کر دیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
مشتعل ہجوموں پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں 8 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے خلاف پیر کو وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی۔ دکانیں، بینک اور دوسرے کاروباری ادارے، اسکول اور کالج، یہاں تک کہ بیشتر سرکاری دفاتر بند ہیں اور سڑکوں پر محدود پیمانے پر صرف نجی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ شہری ہلاکتوں کے خلاف پیر سے 2 دن تک ہڑتال کرنے کے لیے اپیل استصاب رائے کا مطالبہ کرنے والے قائدین کے ایک اتحاد نے کی تھی۔ ضمنی انتخاب میں 12.5 لاکھ سے زائد رائے دہندگان میں سے صرف 1 لاکھ سے بھی کم نے ووٹ ڈالے۔ 7.14% کی یہ رائے دہی نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 5 دہائیوں میں کرائے گئے انتخابات میں ریکارڈ کی گئی سب سے کم شرح ہے۔ استصاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں اور عسکری تنظیموں نے لوگوں سے سری نگر کے ساتھ ساتھ اننت ناگ کی پارلیمانی نشست کے لیے بدھ کو کرائے جا رہے ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا استدلال ہے کہ بھارتی آئین کے تحت کرائے جانے والے انتخابات کشمیریوں کے مطالبہ حق خود ارادیت اور ان سے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں میں کیے گئے رائے شماری کرانے کے وعدے کا نعمل بدل نہیں ہو سکتے۔ حکمران اتحاد میں شامل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP نے بھارتی الیکشن کمیشن سے اننت ناگ کا ضمنی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس نے، جو دونوں نشستوں پر کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر حصہ لے رہی ہے، اسے حکومت کی ناکامی اور PDP کی طرف سے شکست کا اعتراف قرار دے دیا ہے۔ نئی دہلی میں الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ نہ صرف اننت ناگ کے ضمنی انتخاب کو ملتوی کرنے کے مطالبے بلکہ سری نگر کی نشست کے لیے کرائی گئی ووٹنگ، جس کے دوران جیسا کہ خود کمیشن نے اعتراف کیا ہے، تشدد کے 200 سے زائد واقعات پیش آئے تھے اور رائے دہندگان کی انتہائی قلیل تعداد نے حصہ لیا تھا، کہ افادیت پر اٹھائے جا رہے سوالات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پیر کو مشتعل ہجوموں نے 2 ایسی اسکولی عمارتوں میں آگ لگا دی جہاں پولنگ مراکز قائم کیے جا رہے تھے۔ ضمنی انتخابات سے کئی دن پہلے پولیس نے آزادی پسند لیڈروں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کر کے انہیں خانہ نظر بند کر دیا یا پھر حراست میں لے کر پولیس تھانوں اور قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ انٹرنیٹ سروسز پیر کو دوسرے دن بھی بند رہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز اس خدشے کے پیش نظر معطل کر دی گئی ہیں کہ کہیں سماج دشمن اور امن امان کو بگاڑنے پر تلے عناصر اس سہولت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سماجی ویب سائٹس کے ذریعے افواہیں نہ پھیلائیں۔ دریاسنا بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کنٹرول لائن کے کیرن سیکٹر میں پاکستانی کشمیر سے در اندازی کرنے والے 4 عسکریت پسندوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ سرینگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مارے گئے عسکریت پسندوں سے 4 بندوقیں اور دوسرا اسلحہ برآمد کیے گئے، اور یہ کہ ان کا کس تنظیم کے ساتھ تعلق تھا یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سرینگر۔
اور پاکستان کے خارجہ امور کے لیے وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے مسلمان ملکوں کے اسلامی تعاون کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سیکرٹری جنرل یوسف احمد الاسمین پاکستان سے اتفاق کرتے ہیں کہ کشمیر مسئلے کا پرامن حل ضروری ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یہ ہیں ناصر محمود۔
اسلامی تعاون تنظیم یعنی او آئی سی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف احمد الاسمین نے پیر کو اسلام آباد میں پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ تنظیم نے بھارت سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال جاننے کے لیے وہاں تک رسائی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ان کے بقول بدقسمتی سے نئی دہلی نے اسے مسترد کر دیا۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی حکام کی طرف سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ بھارتی کشمیر میں اتوار کو حکومت مخالف مظاہروں کے دوران پولیس اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان تصادم سے 8 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے، اور ان تازہ واقعات پر بھی پاکستانی مشیر خارجہ کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر عالمی برادری سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بھارت پاکستان کی تنقید اور مذمت کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اس سے باز رہنے کی تلقین کرتا آ رہا ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف منافرت پر مبنی واقعات اور مقدس شخصیات کی توہین کو روکنے کے لیے حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلم دنیا کے اتحاد و یگانگت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ ہمیں اسلامو فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز واقعات اور گستاخانہ مواد کی خاص طور پر سوشل میڈیا پر اشاعت کو روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ سیکرٹری جنرل یوسف احمد کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس بنا پر مسلمانوں سے منافرت کا اظہار کسی صورت درست نہیں۔
We believe that Islamophobia is some form of extremism in the other side.
انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامو فوبیا انتہا پسندی کی ایک اور شکل ہے۔ دہشت گردی جس کی ہم مذمت کرتے ہیں یہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ شام میں گزشتہ 6 سال سے جاری تنازع کے حل کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ تنظیم اس مسئلے کے سیاسی حل کی خواہاں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور صومالی فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ موگادیشو کے مضافات میں ایک فوجی ٹریننگ کیمپ پر خود کش بم حملے میں 7 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسے ایک روز پہلے صومالی فوج کے سربراہ جنرل احمد محمد جمالی فرید ایک خود کش بم حملے میں محفوظ رہے جو ان کے قافلے کے قریب ہوا تھا، اور اس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والے زیادہ تر شہری تھے جو 2 منی بسوں کے مسافر تھے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے امریکہ مصر کی سیکیورٹی اور استحکام کی کوششوں میں مدد جاری رکھے گا۔ ایک بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک سی ٹونر نے تانتا اور الیگزینڈریا میں مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کے خلاف وحشیانہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی، جن حملوں میں پام سنڈے کے مقدس تہوار کے موقع پر درجنوں بے گناہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم ہلاک شدہ خاندانوں کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں، جبکہ تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سویڈن میں پیر کے روز ان لوگوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی جو جمعے کے روز کے دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے تھے. 39 سالہ ازبک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو دہشت گردی کے لیے ہمدردی رکھتا ہے, اور مبینہ طور پر اس نے چوری کا ایک ٹرک اسٹاک ہوم کے ایک اسٹور میں لوگوں کے ہجوم پر چڑھا دیا تھا. امریکہ کے سپریم کورٹ جسٹس اینتونین اسکیلیا کی موت کے 14 ماہ بعد پہلی بار 9 ججوں کے فل بینچ کے ساتھ کاروائی کا آغاز کرے گی جب نئے جج نیل گورسچ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں اس خالی نشست کے لیے نیل گورسچ کو منتخب کیا تھا, اور پچھلے ہفتے سینٹ نے ان کی تصدیق کے عمل میں دونوں جماعتوں کے درمیان سخت بحث و تکرار کے بعد 45 کے مقابلے میں 54 ووٹوں سے ان کی منظوری دی تھی. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے جوہری خطرے سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کریں اور صدر کو متبادلات سے آگاہ کریں. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ جوہری اسلحے سے لیس شمالی کوریا کے خطرے کو ختم کرنے کے طریقہ کار اور متبادلات بتائیں. میک ماسٹر نے فاکس نیوز پر یہ بیان ایک ایسے وقت پر دیا جب امریکی بحریہ کا کارل ونسن اسٹرائک گروپ جزیرہ نما شمالی کوریا کی طرف بڑھ رہا ہے. انہوں نے اس فیصلے کو مغربی بحر الکاہل میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے دانش مندانہ قدم قرار دیا. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے کہا کہ خطے میں یو ایس ایس کارل ونسن طیارہ بردار جہاز اور متعدد معاون جنگی جہازوں کی موجودگی جزیرہ نما میں سنگین صورتحال کا رد عمل ہے. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان مون سانگ کیون کہہ رہے ہیں کہ ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور شمالی کوریا کی طرف سے اشتعال انگیزی کے لیے تیار ہیں. اس وقت وہاں کئی سیاسی تقریبات ہو رہی ہیں اور شمالی کوریا کے لیے موقع موجود ہے کہ وہ مزید جوہری تجربات کرے یا پھر میزائل داغے. شمالی کوریا طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک ایسے میزائل کو تیار کرنے کی کوشش میں ہے جو جوہری بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور امریکہ تک مار کر سکے. شمالی کوریا سے یہ فاصلہ تقریباً 8,000 کلومیٹر ہے. شمالی کوریا اب تک 5 جوہری تجربات کر چکا ہے اور ممکن ہے 6ٹے تجربے کی تیاری میں ہو. پیونگ یانگ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے باوجود بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. قراردادوں کے مطابق ایسے تجربے کرنے کی ممانعت ہے. میک ماسٹر کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے فلوریڈا میں اپنے سربراہی اجلاس کے دوران اتفاق کیا تھا کہ پیونگ یانگ کا جوہری ہتھیاروں کو ترقی دینے کا اشتعالی رویہ ناقابل قبول ہے. ٹرمپ نے شمالی کوریا کے مضبوط ترین حلیف چین سے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا سے اس کے جوہری عزائم ترک کرانے کے لیے سخت اقدام اٹھائے. بیچے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن.
مصر میں 2 عیسائی گرجا گھروں پر دہشت گرد حملوں کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے. مصر کے شہر تانتا اور اسکندریہ کے حملوں میں کم از کم 44 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. دہشت گرد گروپ داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتی ساہوک کی رپورٹ. اسد نصیر کی زبانی.
پہلا حملہ تانتا کے قبطی گرجا گھر میں ہوا. یہ شہر قاہرہ کے شمال میں 100 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے. چند گھنٹوں کے بعد اسکندریہ کے گرجا گھر کے دہشت گرد حملے میں 17 افراد ہلاک ہوئے. اسکندریہ کا حملہ ایک خود کش حملہ تھا اور اس کے باہر ایک خود کش بمبار نے اس وقت اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا جب اسے پولیس نے روکنے کی کوشش کی. ایک عینی شاہد آمال بےخات کا کہنا ہے,
They say it happened on his way inside while he was being searched, just like we were all searched before.
پولیس کا کہنا ہے کہ قاتل گرجا گھر کے اندر جا رہا تھا, لیکن جب اس کی تلاشی لینے کی کوشش کی گئی تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. یہ حملے ایسے موقع پر ہوئے جب اسی ماہ پوپ فرانسس مصر کا دورہ کرنے والے ہیں. پوپ فرانسس نے اس حملے پر تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا, میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں. میں خدا سے دعا گو ہوں کہ ان دہشت گردوں کے دل و دماغ تبدیل ہو جائیں۔ خدا ان لوگوں کے دل میں نیکی ڈالے جو دہشت گردوں کو ہتھیار اور دیگر سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ مغربی ملکوں نے بھی متفقہ طور پر اس دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ مصر کے صدر صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر چک شومر کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف ہمیں اپنی کوششوں کو دگنا کرنا پڑے گا۔ دہشت گردی ایک ایسی لعنت ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے۔ ہم نے ان کے خاتمے کے لیے کامیاب کوششیں کی ہیں اور ڈرون حملوں کے ذریعے داعش کے کئی بڑے لیڈروں کو ہلاک کیا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی گروپ حماس نے بھی ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترجمان فازی بارہوم کہتے ہیں،
The Hamas movement hopes that Egypt recovers from these wounds and wishes safety, security, stability and prosperity.
حماس کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ حماس تحریک کو امید ہے کہ مصر کے زخم مندمل ہو جائیں گے۔ ہم مصر کی سیکیورٹی، خوشحالی، تحفظ اور استحکام کے آرزو مند ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مصر عرب اور اسلامی ملکوں کے اتحاد کے فروغ کے لیے اپنے کردار کو جاری رکھے۔ مصری قبطی ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہیں اور یہ اکثر اوقات دہشت گردوں کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ فالج کے مریضوں میں موومنٹ یا پھر حرکت بحال کرنے کے لیے محققین ایک جامعہ تجربہ کر رہے ہیں، جس کے تحت انہیں اس حد تک کامیابی مل چکی ہے کہ ایک مفلوج شخص کے لیے اپنے بازو کو حرکت دینا ممکن ہوا ہے۔ برانمن بنیٹو کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک اہم پیش رفت ہے، کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی نے بتایا۔ بل کوچیبار کا 8 سال پہلے سائیکل کا حادثہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے کندھوں کے نیچے ان کا جسم مفلوج ہو گیا، لیکن آج وہ خود سے کھا رہے ہیں اور کافی بھی خود سے پی سکتے ہیں۔ بل کوچیبار کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی میں کیے جانے والے ایک تجربے میں حصہ لے رہے ہیں، جس میں محققین نے 2 تحقیقی ٹیکنالوجیز کو یکجا کر دیا ہے اور جس سے انتہائی کامیاب نتائج سامنے آئے ہیں۔ یونیورسٹی کے بایو میڈیکل انجینئرنگ شعبے کے سربراہ رابرٹ کرش کہتے ہیں،
For the first time, we've implanted brain recording electrodes in a person and an FES system.
رابرٹ کرش کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی مرتبہ دماغ کے ریکارڈنگ الیکٹروڈز کو ایک شخص کے اندر نصب کر دیا، یعنی امپلانٹ کر دیا، اور ساتھ ہی ایف ای ایس نظام بھی استعمال کیا۔ ایف ای ایس سے مراد فنکشنل الیکٹریکل اسٹیمولیشن ہے۔ بل کوچیوار کے کیس میں 36 الیکٹروڈز کو کوچیوار کے دائیں بازو کے اوپر اور نیچے والے حصے میں نصب کیا گیا، جو ان کے ہاتھ، کوہنی اور کندھے کے مسلز کو برقی تحریک دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے بازو کو حرکت دے سکتے ہیں۔ ریزرو یونیورسٹی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اس اسٹڈی یا ریسرچ کے معاون محقق لی ہاکبرگ کا کہنا ہے کہ برین کمپیوٹر انٹرفیس، یعنی برین گیٹ، کو کوچیوار کے دماغ کے اس حصے سے جوڑ دیا گیا جو بازو اور ہاتھ کو حرکت دینے کے مسلز کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، اور آپریشن کے ذریعے ان کے جسم کے اندر لگائے گئے الیکٹروڈز اعصابی اشارے دیتے ہیں جن کو تحقیق کار ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لی ہاکبرگ کا کہنا ہے کہ ہم دماغ کی سرگرمی کو ڈیکوڈ کر کے ایف ای ایس نظام تک پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے کوچیوار اپنے بازو اور ہاتھ کی حرکت سے کپ اٹھا سکتے تھے۔ کوچیوار حرکت کرنے کی اپنی صلاحیت کو زبردست قرار دیتے ہیں. بل کوچیوار کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں میں زخمی ہوں، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ زخمی ہونے کی وجہ سے میری زندگی ہی ٹھہر جائے. اور کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کے رابرٹ کرش کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو پہنچنے والے نقصان پر قابو پا لیا، اور اب وہ اپنے بازو کو حرکت دینے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسی کے ذریعے ان کا بازو حرکت کرتا ہے. کوچیوار کے ساتھ کی جانے والی یہ تحقیق برین گیٹ 2 پروگرام کا حصہ ہے، جس کے تحت فالج کا شکار لوگوں میں برین کمپیوٹر انٹرفیس سسٹم نصب کرنے کے طریقہ کار کے محفوظ ہونے اور اس کے امکانات کو جانچنے پر کام کیا جا رہا ہے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے لکھنؤ کے ایک شاعر سہیل کاکوروی سے شہناز عزیز کی گفتگو.
اچھا، ایک آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا عام نامہ، تو یہ بڑی مجھے ایک دلچسپ سی بات لگی تھی.
اب بالکل عجیب واقعہ ہے اس کا. تو ایک دن میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ ایک فوٹو پڑی ہوئی ہے، تو اس میں پروفیسر شارد رضولوی، بڑے تنقید نگار ہیں، وہ اس میں نظر آ رہے تھے. ایک آم ان کے ہاتھ میں تھا، بینر لگا ہوا تھا آم اور غالب. تو بالکل بے ساختہ ایک شعر ہوا کہ پہلے لکھتے تھے آم اور غالب، اب لکھا جائے عام اور شاعری. اب وہ اس میں یہ ہونے لگا کہ پھر شعر بوفے چلے گئے ان کے ناموں کے ساتھ عام، اور اس میں 600 سے اوپر شعر ہیں اور ہر شعر میں عام ضرور لفظ عام ضرور آیا.
اور کتنے نام ہیں، کتنے آموں کے نام ہیں، قسمیں کتنی ہیں؟
اب نام کا تو دیکھیے میں اس وقت کاؤنٹ نہیں کر پاؤں گا، نام بہت ہیں.
اچھا،
اس میں تقریباً 100 صفحے تو ایسے ہیں جن میں ناموں کے ساتھ عام ہیں. عام کھاتا ہوں لیکن نام خدا، میں محمد کہوں ایک ادنا گدا، عام ہے نعمت خدا کا ظہور، واسطہ ہے جسے مکمل نور. تو اس طرح سے شعر کرتے کرتے اس کے بعد پھر ناموں پہ آ گیا، جیسے کہ لائے ہیں عام میرے گھر فیروز، یہ عمل ہے بہت سبق آموز، اپنے حیدر حبیب علوی پر عام کرتا ہے خوب جم کے اثر، وہ مسعود الحسن ہے عثمانی، چاہے وہ آم کی فراوانی، جو دفر ہے نہال کا بیٹا، آم کے بیچ ہی پلا وہ بہا.
واہ واہ، لیکن سارے نام آ رہے ہیں لوگوں کے، آم کے نام کہاں پر ہیں؟ کچھ آموں کے نام بھی.
آم کے نام دیکھیے میں اب آپ کو آم کے نام بھی بتاتا ہوں.
جی،
آم بھیجے ہیں اس نے با اخلاص، کچھ دشہری تھے کچھ تھے خاص الخاص.
واہ واہ،
اور آم کا نام ہے یہ سروے صحیح، پھر تو ہم اس کے ہو گئے پابند، آم اس نے دیا امیر پسند. آم ہوتا ہے ایک زردالو، جس کو کھائیں بلال کے خالو.
واہ واہ، یہ بلال کون ہے؟
ایک میرے دوست ہے. تو آلو کا قافیہ صرف خالو ہی ہو سکتا،
چاہے خالو ہو نہ ہو.
ہاں، خوش نارا جو آم ہوتا ہے، خوش والا ہی اس کو بوتا ہے.
واہ واہ واہ،
آم کھایا ہے میں نے کالا پہاڑ، میرے دل میں یہ اگ گیا، میرے دل میں یہ اگ گیا ہے پہاڑ. اور آم کھاؤ تو کھاؤ بس علم، برکتوں کے لیے قلم عباس، یہ بھی نام ہے. اور لوگ جاڑوں میں کھاتے ہیں امرود، اور گرمی میں آم ہے زمرود، روشن آرا وہی ہے اشوا تراز، آم کھا کر ہوا شہید
نال. واہ واہ، میں بھی آپ کو ایک نام بتا دوں، میرا بڑا پسندیدہ آم ہے، اس کا نام ہے سندھڑی.
دیکھیے ابھی میں سندھڑی پہ شعر ڈھونڈتا ہوں.
ٹھیک ہے.
اے صاحب لیے تھے سندھڑی آم، مجھ سے بگڑے جو میں نے پوچھے دام.
تو آم کا حق تو آپ نے صحیح معنوں میں ادا کیا. اتنے میں تو یقین نہیں کر سکتی تھی کہ سندھڑی کا نام بھی موجود ہوگا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے وزیر اعلی نے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ادارہ خواتین کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ لاہور سے یہ رپورٹ ہے افضل رحمان کی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسٹریٹیجک ریفارمز یونٹ نے صوبے میں گزشتہ برس منظور ہونے والے تحفظ نسواں قانون پر مؤثر عمل درآمد کی غرض سے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے قیام کی جو تجویز پیش کی تھی، اس تجویز کو آرڈیننس کی شکل میں نافذ کرنے کے لیے مسودہ قانون کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی ہے۔ اسٹریٹیجک ریفارم یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلمان صوفی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس اتھارٹی میں چیئر پرسن کے عہدے کے نیچے 3 صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں، جن میں 2 خواتین ہوں گی، اور ساتھ ہی تمام متعلقہ محکموں کے اعلی عہدیدار شامل ہوں گے۔ سلمان صوفی کا کہنا تھا کہ خواتین کی دادرسی کا ایک مرکز ملتان میں پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، اور اب اس آرڈیننس کے نفاذ کے بعد یہ اتھارٹی باقی 35 اضلاع میں خواتین کی دادرسی کی مرکز کھولے گی۔
اس کا اپنا انفورسمنٹ ونگ ہوگا، اپنا آرکیٹیکچرل ونگ ہوگا، اپنا ایڈمنسٹریشن ونگ ہوگا، اور اسی اتھارٹی کے اندر ایک AIG جینڈر بیسڈ وائلنس کی فورس بھی کریٹ کی گئی ہے، جو کہ AIG پنجاب کے آفس میں کام کریں گی، اور یہ فیمیل آفیسر ہوں گی گریڈ 19-20 کی، جو کہ اوور آل پولیس کو، جو کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کو دیکھ رہی ہے پنجاب میں، اس کو مانیٹر کریں گی، اس کی انچارج ہوں گی، اور میک شور کریں گی کہ کوئی FIR جو ہے وہ نہ ریجیکٹ ہو سکے، اور جو پروسیکیوشن اور کنوکشن میں اس کی ہیلپ ہو سکے۔
خواتین کے حقوق کی تنظیم عورت فاؤنڈیشن کی عہدیدار ممتاز مغل نے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام کے لیے ایک خاتون اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل کی تعیناتی کی تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عورت کو اپوائنٹ کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، یہ تھانے لیول پہ جو ہے عورتوں کی تعداد کو ہر سطح پہ، SHO لیول پہ، انویسٹیگیشن لیول پہ، میرر لیول پہ، خاص طور پہ جو لکھنے FIR لکھنے والی ہیں وہ خواتین ہونی چاہیے، تاکہ وہ صحیح انداز میں ایک خاتون کے کیس کو شروع میں ہی لکھیں، تاکہ جو ہم بات کرتے ہیں فوری اور سستے انصاف کی، وہ واقعی ہی ہم اس کو کر سکیں۔
ممتاز مغل نے ویمن پروٹیکشن آرڈیننس کے مسودے کی وزیر اعلیٰ کی سطح پر منظوری کو خوش آئند قرار دیا، اور کہا کہ صوبے میں حکومت کو پولیس کے محکمے میں عورتوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ خواتین اپنی شکایت لے کر تھانے جاتے ہوئے جھجک محسوس نہ کریں۔ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے مسودہ قانون کے مطابق رضاکارانہ بنیادوں پر کام کرنے والی خواتین اور ان کی تنظیموں کے سپرد بھی اتھارٹی ایسے کام کر سکے گی جن میں شکایت کنندہ خواتین کو سینٹر تک پہنچانا اور اس سلسلے میں آگہی فراہم کرنا سمیت دیگر متعلقہ کام شامل ہوں گے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
دنیا کے ساتھ بڑے صنعتی ملکوں پر مشتمل گروپ 7G7 کے وزرائے خارجہ کا سالانہ اجلاس پیر کو اٹلی کے شہر ٹسکنی میں ہو رہا ہے، اور توقع ہے کہ یورپ اور جاپان اس میں مختلف امور، خاص طور پر شام سے متعلق امریکہ کے نقطۂ نظر پر وضاحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن منصب سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ 2 روزہ کانفرنس ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے جب امریکہ نے شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے جوہری مقاصد کے تناظر میں اپنے ایک بحری بیڑے کو جزیرہ نما کوریا کے قریب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا، اور دوسری جانب مغرب روس کے ساتھ اپنے سالوں کے عدم اعتماد کو ختم کر کے تعلقات میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ لیکن توقع ہے کہ کانفرنس میں شام سے متعلق امور غالب رہیں گے، اور اٹلی کو توقع ہے کہ اختتامی اعلامیے میں اقوام متحدہ سے اس بات کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا جا سکے گا کہ وہ شام کی 6 سالہ خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدام کریں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن روس کی قیادت کے ساتھ شام میں جاری خانہ جنگی اور دیگر دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کے لیے آئندہ ہفتے ماسکو کا دورہ کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ریکس ٹلرسن بدھ کو اٹلی سے ماسکو پہنچیں گے، جو وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد روس کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ محسوس کرتے ہیں کہ شام پر مزید فوجی حملوں کی ضرورت ہے تو وہ ایسا کریں گے۔ سفیر نکی ہیلی نے اتوار کے روز سی این این کو بتایا کہ وہ یہاں پر رکیں گے نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مزید اقدام ضروری ہے تو وہ ایسا کریں گے۔ تاہم شامی صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کی ترجیح کے حوالے سے ہیلی اور وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ملے جلے اشارے دیے ہیں۔ ہیلی کے بقول یہ کسی آپشن کا معاملہ نہیں ہے، اگر اسد حکومت کا سربراہ رہتا ہے تو کسی سیاسی حل کی بات کا نتیجہ نکلے گا۔ اگر آپ ان کے اقدامات پر نظر ڈالیں، اگر آپ ان کی صورتحال پر نگاہ ڈالیں تو کوئی حکومت ایسی دکھائی نہیں دیتی جو اسد کو پرامن اور مستحکم خیال کرتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی ایسی بات ہے جو ہمارے خیال میں ہو کر رہے گی۔ تاہم امریکہ کے وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا ہے کہ شام میں ابھی تک داعش کو شکست دینا ہی امریکہ کا اولین ہدف ہے۔ سویڈن میں جمعے کے روز کیے گئے دہشت گرد حملے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے۔ اجتماع کا مقصد نفرت اور دہشت گردی کو مسترد کرتے ہوئے محبت کا پیغام دینا تھا۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ، بہچت جیلانی کی زبانی۔
اسٹاک ہوم میں ہزاروں افراد اکٹھے ہوئے، وہ اپنے اس اجتماع کو لو فیسٹ یا محبت کے اظہار کا جشن قرار دے رہے تھے۔ اسٹاک ہوم میں جمعے کے روز ٹرک سے دہشت گردی کے ایک حملے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 15 زخمی ہوئے۔ اسٹاک ہوم کے میئر کیرن وان گارڈ نے 50,000 افراد پر مشتمل اجتماع کو بتایا کہ خوف کا راج نہیں ہونا چاہیے اور دہشت گردی جیت نہیں سکتی۔ خیال ہے کہ 39 سالہ ازبک نژاد شخص انتہا پسندی کی طرف راغب تھا۔ اسے مبینہ طور پر ہجوم پر ٹرک چڑھا دینے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ جمعے کے اس حملے سے اعتدال پسند سویڈن کے ایک کھلے اور خیر مقدم کرنے والے معاشرے کی حیثیت سے عالمی شہرت پر بظاہر کوئی بڑا اثر مرتب نہیں ہوا۔
The fact that he is a refugee is absolutely of no consequence whatsoever.
اجتماع میں شامل اس خاتون کی شناخت نہیں دی گئی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس حقیقت کا کہ وہ ایک پناہ گزین ہے کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوا۔ وہ ایک بیمار شخص ہے جس کا اس کی پناہ گزینی کی حیثیت سے کوئی تعلق نہیں، اور میرے خیال میں اسٹاک ہوم کے بیشتر رہائشی سمجھتے ہیں کہ پناہ گزین یا مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد تو صرف دہشت گرد ہوتا ہے۔ پولیس نے ازبک نژاد مشتبہ شخص کو ٹرک حملے کے کچھ گھنٹوں بعد گرفتار کر لیا تھا۔ انٹیلیجنس سروسز پچھلے سال سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھیں جب وہ پناہ گزینی کی اپنی درخواست کے مسترد ہونے کے بعد غائب ہو گیا تھا، کیونکہ اسے واپس بھیجا جا سکتا تھا۔ حکام کو معلوم تھا کہ اس کی ہمدردیاں انتہا پسندوں کے ساتھ ہیں۔ جمعے کے روز کیے گئے اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، اور نہ ہی اس کے محرکات کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے حملے کے سلسلے میں ایک دوسرے شخص کو بھی گرفتار کیا ہے، لیکن مزید تفصیل نہیں بتائی۔ بیجے چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
عراق کے ایک اہم شیعہ رہنما مقتدی صدر نے شام کے صدر بشار الاسد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ شام کے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بشار الاسد کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ ملک کو جنگ اور دہشت گردوں کے غلبے سے بچانے میں مدد کے لیے اقتدار چھوڑ دیں۔ الصدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی شام کے قصبے پر ہونے والے کیمیائی حملے کے رد عمل میں امریکہ نے ایک شامی فضائی اڈے پر کروز میزائل داغے تھے۔ الصدر متعدد مواقع پر شام میں عراقی ملیشیا کی موجودگی کی مخالفت بھی کر چکے ہیں، اور اپنے تازہ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وہاں لڑائی میں شریک تمام فریقین اپنی فورسز کو شام سے نکال لیں۔ الصدر نے متنبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ بصورت دیگر شام کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ صرف قابضین اور دہشت گردوں کو ہوگا۔ تبت کے روحانی پیشوا دلائی لاما نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ تبتی عوام کریں گے کہ چین کے ان کی روایت جاری رہنی چاہیے یا نہیں۔ چین کی سرحد سے متعلق بھارت کی شمالی مشرقی ریاست اروناچل پردیش کے قصبے ٹوانگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ رواں سال کے اختتام سے قبل ہی اپنے جانشین کے تقرر سے متعلق کانفرنس منعقد کریں گے۔ بدھ بھکشو کے دورے اروناچل پردیش پر بیجنگ سخت برہم ہوا ہے، کیونکہ وہ اس ہمالیائی ریاست کے کچھ حصوں پر ملکیت کا دعوے دار اور دلائی لاما کو اپنے نظریات کا مخالف سمجھتا ہے۔ اس کے کوئی دو ماہ بعد جبکہ صحت کے عالمی ادارے یا اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ اور عالمی بینک نے پورے ملک میں پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے کی مہم شروع کی تھی، جنگ سے تباہ حال ملک یمن میں 5 سال سے کم عمر کے کوئی 50 لاکھ بچوں کو کامیابی سے ویکسین دی گئی۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
پولیو کے خطرے پلانے کی اس مہم کا آغاز 20 فروری کو ہوا تھا اور ملک میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال کے سبب اس کے مکمل ہونے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ لاکھوں بچوں تک جان بچانے والی اس ویکسین کو جنگ سے تباہ حال اس ملک میں پہنچانا ایک بہت مشکل اور پیچیدہ کام تھا۔ ڈبلیو ایچ او کے ترجمان طارق یشروویچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملک کے مختلف حصوں پر مختلف متحرف فریقوں کو کنٹرول ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان فریقوں کو اس مہم کے بارے میں آگاہ کرنے، ٹیموں کو منظم کرنے اور وہاں تک ویکسین پہنچانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ان کے الفاظ،
دس کمپین مور دین 5,000 ویکلز ہیو بین رینٹڈ، مور دین 40,000 ہیلتھ ورکرز ور موبیلائزڈ۔ دس از اے بگ آپریشن آبویسلی، بٹ ود دی سپورٹ آف لوکل ریلیجیس لیڈرز، پولیٹیکل لیڈرز، دیٹ ایلیمنٹ از ابسولیٹلی کروشل۔
اس مہم کے لیے 5,000 سے زیادہ گاڑیاں کرائے پر حاصل کی گئیں، 40,000 سے زیادہ ہیلتھ ورکرز کو متحرک کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا کام تھا، لیکن مقامی مذہبی رہنماؤں اور سیاستدانوں کی مدد سے یہ کام ہوا، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اسے عوام نے قبول کیا، اور یہ کہ خطرے پلانے والی ٹیموں کو پہلے سے تربیت دی جا رہی ہے اور اس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ ورکرز بالکل حال ہی میں اس کو سادہ کے انتظامی علاقے تک لے جا سکے ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ بڑھتے ہوئے تشدد کے باوجود 5 سال سے کم عمر کے 1.5 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے گئے، اور 6 ماہ سے کم عمر کے 370,000 بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ ڈبلیو ایچ او کے ترجمان نے کہا کہ جنگ کے سبب معمول کے مطابق یمن میں ٹیکے لگانے کی مہم ناممکن ہے، اور یوں ملک بھر میں پولیو اور دوسرے مہلک امراض کے خلاف ٹیکے لگانے کی مہم لازمی بن گئی ہے۔ ان کے الفاظ،
We have seen, for example, in Syria, that polio came back because there were areas where children were not immunized for some time. We don't want this to happen in Yemen. Yemen is still polio free and we want to keep it polio free, and these campaigns are one of the ways to make sure that virus.
مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ شام میں پولیو واپس آ گیا ہے، کیونکہ وہاں ایسے علاقے ہیں جہاں خاصے عرصے سے بچوں کے ٹیکے نہیں لگ سکے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یمن میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو۔ یمن اب بھی پولیو سے پاک ہے اور ہم اسے پولیو سے پاک ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ مہمیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہیں جن کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ وائرس وہاں واپس نہ آنے پائے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن کے 2 سالہ تصادم نے ملک کے صحت سے متعلق نظام کو تباہ کر دیا ہے، اور اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بچوں کی صورتحال وہاں بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سے بچے ان امراض کے سبب ہلاک ہو رہے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان پر روس کی سرپرستی میں ہونے والے بین الاقوامی مذاکرات میں امریکہ کو لازمی طور پر شامل کیا جائے، تاکہ اس جنگ میں الجھے ملک میں امن لایا جا سکے، جو کہ اس میں امریکہ سب سے بڑا فریق ہے۔ روس اسی ہفتے 14 اپریل کو بات چیت کی میزبانی کرنے کا خواہاں ہے، جو نئے کثیر ملکی مشاورت کا وسیع تر مرحلہ ہوگا جس کا روس نے آغاز کیا ہے، جس کا ہدف افغان سیکیورٹی فورسز کو فروغ دینے اور حکومتی قیادت میں طالبان کے ساتھ قومی مفاہمت کا علاقائی طریقہ کار وضع کرنا ہے۔ تاہم امریکی انتظامیہ نے پہلے ہی اجلاس میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے روسی عزائم اور مقاصد پر سوال اٹھائے ہیں۔ ماسکو بات چیت سے قبل ایک مقامی ٹیلی ویژن اسٹیشن سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم کے امور خارجہ کے مشیر طارق فاطمی نے تقریباً یہ بات تسلیم کی کہ کثیر ملکی مشن کے عمل میں تب تک کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک امریکہ اس میں شامل نہ ہو۔ فاطمی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی فوجیں افغانستان میں موجود ہیں، جہاں اس نے $1 ٹریلین لگائے ہوئے ہیں۔ وہ سب سے بڑا فریق ہے، ان کے سینکڑوں فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، وہاں ان کے مفادات ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ قومی سلامتی کے لیے اپنے مشیروں میں رد و بدل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں نے تصدیق کی ہے کہ متوقع طور پر قومی سلامتی کی نائب مشیر کیٹی میک فارلینڈ بھی جلد ہی اس عہدے سے ہٹ جائیں گی اور ممکنہ طور پر انہیں سنگاپور میں امریکی سفیر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ میک فارلینڈ 3 سابق ریپبلکن امریکی صدور کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ 65 سالہ میک فارلینڈ اس بار وائٹ ہاؤس میں مشیر قومی سلامتی مائیکل فلن کی معاونت کے لیے آئی تھیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ کی رواں سال چین کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی ہے، تاہم اس دورے کی حتمی تاریخ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ یہ خبر امریکہ کے 3 وزراء کی نیوز بریفنگ کے دوران اس وقت سامنے آئی جب ٹرمپ اور شی جن پنگ نے فلوریڈا میں واقع ٹرمپ کی نجی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے لیکن اس دورے کی مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ کے وزیر تجارت ولبر راس نے جمعے کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکہ نے چین کے ساتھ تجارت سے متعلق 100 دنوں کا ایک لائحہ عمل ترتیب دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے میں کامیابی کے کئی سنگ میل طے کیے گئے ہیں، تاہم انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا کے بارے میں بات کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ شمالی کوریا کے اسلحے میں اضافے کا معاملہ ایک سنگین مرحلے تک پہنچ گیا ہے۔ ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ اور چین دونوں جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مشترکہ عزم رکھتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ چین میں انسانی حقوق کے معاملے پر کس حد تک بات ہوئی۔ یہ وہ معاملہ ہے جو امریکہ کی گزشتہ انتظامیہ کے دور میں ایسی ملاقاتوں کے دوران اٹھایا جاتا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صاحب، ماحول کی آلودگی آج ساری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے سبب دنیا بھر میں موسم تبدیل ہو رہے ہیں، آبی ذخائر آلودہ ہو رہے ہیں اور آبی حیات بھی، انسان کے رہن سہن اور زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں بھی جاری ہیں۔ اور اسی سلسلے کے امریکہ میں مختلف پروگراموں میں سے ایک پروگرام چیساپیک بے پروگرام بھی ہے۔ یہ امریکہ کی ریاستوں میری لینڈ اور ورجینیا میں ایک بڑے آبی ذخیرے سے متعلق پروگرام ہے۔ یہ چیساپیک بے میری لینڈ اور ورجینیا کے علاوہ بعض دوسری ریاستوں کے ماحولیات اور معیشت کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور 150 سے زیادہ دریاؤں اور نہروں وغیرہ کا پانی اس میں آ کر گرتا ہے جو 6 ریاستوں پر محیط ہے۔ اس آبی ذخیرے کو آلودگی وغیرہ سے بچانے کے لیے 6 ریاستیں ایک پروگرام چلا رہی ہیں اور وفاقی حکومت بھی اس سلسلے میں فنڈز فراہم کرتی ہے۔ 34 برس سے جاری اس پروگرام کے سبب امریکہ کا یہ بہت بڑا آبی ذخیرہ تقریباً تباہ ہونے سے بچ گیا ہے، لیکن اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پالیسی کے ایک حصے کے طور پر ماحولیات سے متعلق ضابطوں کو ایسے ضابطے قرار دیتے ہوئے جن سے روزگار کے مواقع ختم ہوتے ہیں، جیسا پیک بے پروگرام کے لیے فنڈنگ منسوخ کرنا تجویز کیا ہے، اور بہت سے لوگ جو اپنی روزی ماہی گیری کر کے حاصل کرتے ہیں صدر کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں، خاص طور سے بے سے اوئسٹر پکڑ کر روزی کمانے والے اس تجویز سے متفق نہیں ہیں۔ اب سے صرف کوئی 15 برس قبل جیسا پیک بے اور اس سے ملحقہ چھوٹے آبی ذخیرے اتنے آلودہ ہو چکے تھے کہ وہاں اوئسٹرز تقریباً ختم ہو گئے تھے، لیکن جیسا پیک بے پروگرام کے تحت آلودگی سے ان آبی ذخیروں کو پاک کرنے کی کوششیں بڑی حد تک کامیاب رہیں۔ ان منصوبوں کو جزوی طور پر امریکہ کے ماحولیات کے تحفظ سے متعلق ادارے نے مربوط بھی کیا اور جزوی طور پر فنڈ بھی فراہم کیے۔ ایک اوئسٹر کمپنی کے عملے کے ایک رکن ایان ریڈ کہتے ہیں،
We needed to keep money and funds into that because if not, everything's going to get trashed and dirty and it's just going to be horrible and I guess we'll find out the outcome sooner or later.
اس فنڈ میں پیسے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر سب کچھ پیسے ہی گندا اور آلودہ ہو جائے گا، سب کچھ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور یہ نتیجہ جلد یا بدیر سامنے بھی آ جائے گا۔ اپنی مہم کے دوران کیے گئے وعدے کے مطابق ٹرمپ نے صاف پانی سے متعلق ضابطوں کو ختم کرنے اور ماحولیات کے تحفظ کے ادارے EPA کے بجٹ میں کٹوتی تجویز کی۔ صدر کا کہنا تھا،
of the EPA's regulators were putting people out of jobs by the hundreds of thousands.
ये थे सदर ट्रंप। EPA की कटौतियों में चेसापीक जैसे प्रोग्राम भी शामिल हैं। ट्रंप के बजट में तजवीज दी गई है कि इस किस्म के प्रोग्रामों की जिम्मेदारियां रियासतों और मुकामी सतह की तंजीमों को वापस की जाएं। इनकी दलील थी कि वाशिंगटन को इलाकाई कोशिशों के लिए फंडिंग नहीं करनी चाहिए। माहौलियात के माहिरीन इससे इत्तेफाक नहीं करते और उनका कहना है कि माहौलियात को दुरुस्त करना सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है। देखिए आइंदा सिलसिले में क्या होता है। अमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
माइक्रोफोन में आज आप बातचीत सुनेंगे डॉक्टर अबरार उमर की।
खिड़की से बाहर बर्फ का शहर आबाद था, उसने अपनी मोहब्बत का सर मेरी मोहब्बत के कांधों पर रखा तो कयामत की बारिश हुई। लम्हे रंगीन जरूर थे मगर उनके किनारों पर जुदाई लिखी हुई थी।
मैंने अपनी एकेडमिक करियर में काफी डेवलप किया, प्रोग्रेस की। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, इससे पहले डेमोंस्ट्रेटर था, फिर मैं अपनी स्पेशलाइजेशन की और मैं अब एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और तीन महीने तक मैं प्रोफेसर बनने वाला हूँ।
कोई नज्म, बहुत खूबसूरत नज्म जो आपको बहुत ही अच्छी लगती हो, वो आप हमें जरा ना गुनगुना के सुनाए।
मंजिल के इंतजार में मारे गए हैं हम,
दश्त बेकिनार में मारे गए हैं हम, मंजिल के इंतजार में मारे गए हैं हम। पहले कहानियों में था, मारा गया हमें, पहले कहानियों में था, मारा गया हमें।
तो बहुत अच्छी सी गजल हमें सुनाई और अगर चाहते हैं तो मुतफरिक अशार भी आप सुना सकते हैं।
उदासी ओढ़ के उतरी है रात गलियों में, उदासी ओढ़ के उतरी है रात गलियों में, लगा ली वहशतों ने फिर से घात गलियों में। दिलों के टूटने से घर भी टूट जाते हैं, फिर उसके बाद निकलती है बात गलियों में। ये किसके आंसू सितारों के रूप में चमके, ये कौन रोता रहा सारी रात गलियों में।
बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताएं अबरार कि आपके बच्चे कितने हैं और किस एज में हैं, उन्हें कैसा लगता है आपकी इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, मुख्तलिफ मैदान हैं, उनमें से किसी बच्चे का इस तरफ रुझान है म्यूजिक या पोएट्री की तरफ?
डेफिनेटली बहुत सरप्राइजिंग है, माय सन इज अ वेरी गुड सिंगर। तो अगर मैंने उसका गाना आपको सुना दिया या भेज दिया तो मेरी मार्केट डाउन हो जाएगी।
नहीं नहीं, हम तो जरूर सुनेंगे, आप प्लीज भेजिएगा, मैं प्ले करना
चाहूंगा। जज़ीरों पर तेरी बातों के फूल खिलते हैं, याद के रेशमी जज़ीरों पर तेरी बातों के फूल खिलते हैं, दूर रह कर भी पास हो जा रहा।
कोई शॉर्ट पोइम जो है वो सुनाइए।
खालिश नज़्म का उन्वान है, अगर मेरा इंतजार करती वो शाम शामे विशाल बनती, वो शब शबे इख्तियार बनती, मैं सारी मुश्किल का हल समेटे तुम्हारी बस्ती में आ गया था।
अगर तुम पास रहते तो मोहब्बत हो भी सकती थी।
चले मुझे वही नज़्म याद आ रही थी। अगर ये फासला जो दरमियां है दूर हो जाता, तेरा हंसना तेरा रोना मुझे मकदूर हो जाता, तो तुमसे बात करने के कई इम्कान हो जाते, जो बाहम रबते मुश्किल हैं वो आसान हो जाते। मेरे दिल में कमी सी है, हमेशा साथ रहती है, अगर तुम पास रहते तो मोहब्बत हो भी सकती थी।
ये थे डॉक्टर अबरार उमर। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
अफगानिस्तान की 21 साला शगुबा अलकोजी एक नहायत ही काबिल खातून है।
جنہوں نے اپنی تصاویر، نظموں اور بلاگ کے ذریعے افغانستان میں بچوں اور خواتین کی حالت زار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ دنیا کے ایک غریب ملک میں بسنے والوں کی مشکلات، مسائل اور مصائب کو اجاگر کرنا ہے۔ ان کا تعلق ایسے ملک سے ہے جہاں جنگ اور مذہبی انتہا پسندی کی مشکلات بھی ہیں، اور اسکول جانے کی نسبت پیسے کمانے کو فوقیت دی جاتی ہے، اور جہاں خواتین معاشرتی اور سماجی مساوات کے لیے کوشاں ہیں۔ تاہم اب ان کی ایک تصویر نے نیشنل ایوارڈ حاصل کیا ہے اور اب اسے واشنگٹن کے ایک عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ شگوفہ، جن کا تعلق افغانستان کے صوبے قندھار سے ہے، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بچے افغانستان کا مستقبل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے کام کا زیادہ تر محور وہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں یہ سب کچھ ان بچوں کی زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی لانے کے لیے کر رہی ہوں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور اپنا بلاگ بھی شائع کرتی ہے جس میں ان کا موضوع افغان خواتین اور بچے ہیں۔ ان کی ایک نظم نے خواتین کی تحریروں سے متعلق وائس آف دی ایئر ایوارڈ بھی جیتا ہے۔ وہ اپنی نظم میں کہتی ہیں کہ میں اپنے ملک کو دوبارہ خوشحال دیکھنا چاہتی ہوں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
9 مارچ کو سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے شہادت دیتے ہوئے امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے مشرق وسطی میں عدم استحکام سے متعلق ایران کی سرگرمیوں پر اپنی تشویش کا ذکر کیا۔ سینٹرل کمان کا سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دائرہ شمال مشرقی افریقہ سے لے کر خلیج اور آگے وسطی اور جنوبی ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ جنرل جوزف ووٹل کے الفاظ:
It is my view that Iran poses the greatest long-term threat to stability for this part of the world.
یہ میرا خیال ہے کہ ایران دنیا کے اس حصے کے لیے طویل المیاد بنیاد پر سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ علاقائی بالادستی حاصل کرے اور علاقوں میں سب سے زیادہ بااثر ملک بن جائے۔ ایسے گروپوں کے لیے جو علاقوں کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایران کی حکومت کی کارروائیاں بدستور تخریبی ہیں اور ان سے کسی کو مدد نہیں ملتی۔ جنرل ووٹل کہتے ہیں،
ایران has a role in the region. They have been around for a long period of time. Nobody is trying.
ایران کا علاقے میں ایک کردار ہے، وہ کافی عرصے سے کردار ادا کر رہا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ایران بھاگ جائے۔ تاہم عدم استحکام پیدا کرنے سے متعلق اس کا رویہ، جس پر وہ مستقل بنیاد پر کاربند ہے، ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے۔ جنرل ووٹل نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایران کی سرگرمیاں عالمی سیاسی استحکام اور اقتصادی خوشحالی کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سرگرمیوں میں شام کی بشار الاسد کی قاتل حکومت کو اہم فوجی اور مالی امداد مہیا کرنا شامل ہے، اور ساتھ ہی ایران کی یہ خواہش بھی کہ شیعہ آبادی والے مراکز کو اپنے زر رسا اثر کو وسعت دینے کے لیے استعمال کرے، نہ صرف شام کے اندر بلکہ پورے علاقے کے عرب ملکوں میں، اور ساتھ ہی یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ایران کی حمایت بھی۔ جنرل ووٹل نے کہا کہ ان سرگرمیوں کے علاوہ ایران اس کوشش میں بھی ہے کہ عراق کی سیکورٹی فورسز کے اندر طویل المیاد بنیاد پر اپنی موجودگی سے عراق کی حکومت کو تخریب کا شکار کیا جائے۔ ایران نے عدم استحکام پیدا کرنے سے متعلق جو رویہ اپنا رکھا ہے، اس کا توڑ کرنے کے لیے امریکہ علاقائی شراکت کاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور مختلف طریقے استعمال کر رہا ہے۔ جنرل ووٹل نے کہا کہ ایران کے رہنما جو کر رہے ہیں، ہمیں ان کا پردہ چاک کرنا ہے۔ کوئی اور ملک اس طرح کی کارروائی نہیں کرتا جس طرح کی وہ کر رہے ہیں۔ غیر پیشہ ورانہ، غیر محفوظ اور معمول سے ہٹ کر کی جانے والی سرگرمیوں کے لیے انہیں جواب دہ بنانے کی ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر کارلینیس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ ہوگا، اور اس کے بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے پاکستان کے وقت کے مطابق 9:30 بجے خبروں کا ایک اور بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔